الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کے تیسویں پارے کی سورہ فجر کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ مہینے، دن، ہفتے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو فضیلت دی ہے. جیسا کہ مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے، اسی طرح دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، عشرہ محرم کی فضیلت ہے، نصف شعبان کی فضیلت ہے، تو راتوں میں بھی بعض راتیں فضیلت والی ہیں، دنوں میں بھی بعض دن فضیلت والے ہیں، مہینوں میں بھی بعض مہینے فضیلت والے ہیں. تو یقیناً جب ان فضیلت والے مہینوں میں یا دنوں میں یا راتوں میں جب ہم عبادت کریں گے تو وہ عبادت بھی ہماری اور عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھے گی. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا، پوری کوشش کی، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس دین جوں کا توں موجود ہے. تو صحابہ کرام سے یہ بات ہمیں پتہ چلی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادات میں کوئی عبادت اللہ رب العزت کو عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سے بڑھ کر نہیں. یعنی کوئی آدمی جو اچھا عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اور فضیلت والے. اس لیے تم اس عشرہ میں خوب اللہ کا ذکر کرو. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آج الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا. تو آج پہلی رات ہے فضیلت والی راتوں میں سے پہلی رات. اب جس کا جی چاہے آج ہی سے ارادہ کر لے کہ ان راتوں میں ہم اپنا وقت کچھ نہ کچھ بقدر استطاعت اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے بھی کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں خوب اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو، تحلیل بیان کرو اور تکبیر بیان کرو. یہ خاص دینی الفاظ ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا. اب چاہے صرف سبحان اللہ کہہ لے، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لے، یا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اس کی پاکی بیان کرنا ہے. اور اسی طریقے سے تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا. تو الحمدللہ الحمدللہ آدمی اس کا ورد رکھے. اور ایسی تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ویسے تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آدمی کو ورد زبان رکھنا چاہیے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو جب اس کلمے کی فضیلت کا علم ہوا تو اب چلتے پھرتے اس کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر داہنا قدم اٹھتا ہے تو زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الہ نکلتا ہے, اور جب الٹا قدم اٹھتا ہے تو الا اللہ, گویا کہ خاص ردھم بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو چلتے پھرتے اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیا. تو یہ ہے تحلیل, اور تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا ہے. تو ان خاص دنوں میں خاص طور پر اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اللہ کو پسند ہے, اور غالباً یہی وجہ بھی ہے کہ اس میں ہم تکبیر تشریق بھی پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی اللہ کی بڑائی ہی کو بیان کیا گیا ہے, شان و شوکت کو اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, جو 9 ذوالحج سے لے کے 13 ذوالحج کے اثر تک پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ تم اس عشرے میں ان 10 دنوں میں خوب اللہ کی تسبیح بیان کرو, خوب اللہ کی تحمید بیان کرو, خوب اللہ کی تکبیر اور تحلیل بیان کرو. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ اس کی ابتدا آج کے بیان کی الحمدللہ ایسی رات میں ہو رہی ہے جو عشرہ ذوالحج کی پہلی رات, تو جس قدر ہو سکے, ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں, لیکن جس قدر ہو سکے آدمی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جماعت سے ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی. اب دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جماعت سے ہی فجر کی نماز پڑھیں گے, اور اللہ توفیق دے دیں کچھ پہلے اگر اٹھ جائیں آدھے گھنٹے پہلے تو 2-4 رکعت پڑھ لیں, اللہ کو یاد کر لیں, ذکر کر لیں, دعا کر لیں اللہ سے, تو انشاءاللہ پوری رات قیمتی بن جائے گی. بالفرض اگر ارادہ کر کے سو گئے لیکن آنکھ نہیں کھلی لیکن جماعت سے نماز پڑھ لی, تب بھی انشاءاللہ رات جاگنے کی فضیلت حاصل ہو گئی نیت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر معاملہ فرماتے ہیں, اگر ہماری نیت تہجد پڑھنے کی ہے لیکن نہیں پڑھ سکے, رات کو جاگنے کی ہے لیکن نہیں اٹھ سکے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم جیسی نیت رکھیں گے اللہ تعالیٰ, ہم جیسے اللہ سے کے بارے میں جو ہے وہ گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا. تو اس لیے یہ راتیں بھی فضیلت والی ہیں, یہ دن بھی فضیلت والے ہیں جو آنے والے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرہ ذوالحجہ کی ہر رات شب قدر کی راتوں کے برابر. دیکھیے اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ شب قدر تو متعین نہیں ہے رمضان المبارک میں. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پورے رمضان میں دائر رہتی ہے, بعض نے فرمایا آخری عشرے میں رہتی ہے, بعض نے فرمایا کہ طاق راتوں میں رہتی ہے, پھر ان طاق راتوں میں سے کس رات میں یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں, متعین نہیں ہے. لیکن یہ تو متعین فرما دیا کہ جو آدمی ان راتوں میں جاگے تو شب قدر کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی. اب آپ سوچیں کتنا سستا سودا ہے, ہم چند پیسوں کی خاطر ساری ساری رات جاگ کے گزار لیتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کہہ دے بھائی رات کے 3 بجے میں تمہارے گھر آؤں گا, ایئرپورٹ سے سیدھا پہنچوں گا اور تمہیں 1,00,000 روپے دینے ہیں تمہارے قرضے کے, رات جاگ کے گزار دیں گے کہ 3 بجے آئے گا, چاہے وہ 3 بجے نہ بھی آئے لیکن کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جائے گی کہ بھائی پیسے لے کے آنے. تو چند روپوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر ہم ساری ساری رات جاگ لیتے ہیں, اور یہ تو 1,00,000 روپے ہیں. اگر کسی کی ڈیوٹی رات کو ہے, کوئی قلی ہے, کوئی رات کو کام کرتا ہے مزدور, ساری ساری رات جاگ کے صرف گزارتے ہیں کہ مہینے بعد اس کو 5,000, 6,000, 10,000 روپے تنخواہ ملے گی, اس پر وہ پوری رات جاگ کے گزار لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت کچھ عطا فرمانے والے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بہت پہاڑ جتنا عمل کر لیا کرے روزانہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے کسی کو اتنی طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے, الحمدللہ کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے, اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے. مدینہ منورہ میں یہ پہاڑ ہے جبل احد, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھ کر آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, سرخ رنگ کا پہاڑ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا پہاڑ ہے, میلوں پھیلا ہوا ہے. اب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا اس کا وزن تو سوچیں, کسی ترازو میں نہیں آ سکتا. کم از کم دنیا میں تو کوئی ترازو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے وزن کو تول سکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ہم تمہیں اتنا اجر دیں گے. تو پھر بھی اگر کوئی آدمی رغبت نہ دکھائے, پھر بھی آدمی سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہے, تو یہ ہماری ہی بدبختی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے. سبحان اللہ کہنا کتنا مشکل کام, کتنی دیر لگتی, اخلاص کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ہم اگر 10 منٹ بیٹھے ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اگر ان باتوں کو چھوڑ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں, ان باتوں کا تو کچھ حاصل بھی نہیں ہے. 10 گھنٹے بھی اگر بحث مباحثہ کریں حاصل کچھ نہیں ہے. اب آپ پوچھ لیجئے کسی سے کہ کوئی نتیجہ نکلا تمہاری بات کا؟ نہ ہم کسی کو قائل کر سکے نہ کوئی ہمیں قائل کر سکا, اور 10 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے اسی. اور لوگوں کی تو زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس کام میں, رات دن یہی کام کر رہے ہیں. لیکن اگر یہی وقت ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں الحمدللہ پڑھنے میں, تو نہ جانے کہاں سے کہاں ہمارا مقام پہنچ جائے اور کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. اللہ کے یہاں دینے میں یاد رکھیے کوئی کمی نہیں. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اگر سب کچھ عطا فرما دیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں, جو پانی اس کی نوک پہ لگتا ہے نا, اتنی بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں واقع ہوتی. اتنا عطا فرمانے والے. ہماری جھولیاں تنگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا تنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خوب دینے والے. تو فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے اس کو ایسا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 عربی غلام آزاد کر دی اس نے. اور اگر 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں تو ایسے ہیں کہ جیسے اس نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں اس نے جو ہے وہ دے دیے. اور ایسے ہی اللہ اکبر اس کا ثواب 100 اونٹ ذبح کرنے کا, 100 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے. اور فرمایا لا الہ الا اللہ کا جہاں تک تعلق ہے تو لا الہ الا اللہ کا معاملہ تو یہ ہے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورا آسمان و زمین نیکیوں سے بھر دیتے. اب کوئی تصور ہے؟ لا محدود بات ہو گئی. یعنی ہمارے لیے تو لا محدود ہی ہے, اللہ کے لیے چاہے زمین اور آسمان محدود ہیں لیکن ہمارے لیے لا محدود. ہماری تو نظر بھی ایک حد تک جاتی ہے اس کے بعد نہیں جاتی, لیکن یہ کتنا فاصلہ ہے, کتنی مدت ہے کا زمانہ ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی تیز رفتار سواری میں اگر کوئی سواری سفر کرے تو 500 برس کا راستہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. تو بات یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی حقیقت, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے میں یہ اجر و ثواب رکھا ہے. اور خاص طور پر اس عشرہ ذی الحجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے تسبیح بیان کرو, کثرت سے تحمید کرو, کثرت سے تحلیل اور تکبیر کہو. تو یہاں تو یہ تو ذکر و اذکار ہے, اور یہ ایسا آسان نسخہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لیٹے میں تو پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے میں تو پڑھ سکتے ہیں, بس میں بیٹھے میں تو پڑھ سکتے ہیں, قطار میں لگے ہوئے تو پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اچھا پاک ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, ناپاک ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی بے وضو ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, حتیٰ کہ نہانے کی حاجت ہے تب بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتا, کوئی پابندی نہیں. اللہ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کیا ہے کہ یہ بھی قید نہیں کہ صاحب پاک ہو گئے تبھی پڑھ سکتے ہیں آپ. آدمی اگر ناپاک ہے نہانے کی حالت میں ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو کوئی چیز روکتی نہیں. ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. ولا ذکر اللہ اکبر, تو اس لیے اللہ کا ذکر معمولی چیز مت سمجھیے. اور اللہ نے یہ اسی لیے آسان رکھا ہے کہ ہر آدمی کو جس کا جی چاہے, کوئی پڑھا لکھا ہو کوئی ان پڑھ ہو, کوئی ان پڑھ جاہل آدمی گنوار جٹ ہو, اگر اس کو بھی کہو سبحان اللہ کہو تو کہہ لے گا کہ نہیں کہہ لے گا؟ الحمدللہ کہہ لے گا, اللہ اکبر کہہ لے گا. یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو آتی ہے. نہیں قرآن مجید پڑھا ہوا کوئی بات نہیں, الحمدللہ سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے, وہ کہتے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کوئی عبادت نہ کر سکے تو کیا اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو محروم فرما دیں گے کہ بھئی حج پہ نہیں گیا؟ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کے پاس باپ نہیں ہے, نہیں جا سکتا, تو کیا اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دیں گے اس بنا پر؟ یعنی اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے. تو ایک آدمی اگر نہیں پڑھا لکھا جاہل ہے اگرچہ اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیں گے وہ چونکہ قرآن مجید نہیں پڑھا اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیں اس پر اپنی رحمت نازل نہ کرے؟ تو جو آتا ہے وہ تو پڑھ لو، سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، اتنا قرآن یاد کر لو کہ جس سے تمہاری نماز درست ہو جائے، کم از کم اس حد تک تو چلو. اتنی آسانیاں دین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، رکھی ہیں، ہم اگر ان آسانیوں پر عمل نہ کریں اور اپنے لیے مشکلات ہی کو تلاش کریں. ہم نے مشکلات ڈھونڈ رکھی ہیں اپنی طرف سے، من مانے طریقے کے ساتھ، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، تیسری میں یہ، اتنی دفعہ سورہ یاسین، اتنی دفعہ سورہ واقعہ. کسی کو نہیں آتی سورہ واقعہ یاسین تو کیا کرے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، تو اپنی طرف سے اس قدم کی پابندیاں لگانا بھی مناسب اور درست نہیں. بہرحال اس رات کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں میں نہیں سنی جاتی، لیکن نصف شعبان کے بارے میں اور دوسری راتوں کے بارے میں باقاعدہ تقسیم ہوتی ہیں کتابیں، اور اس میں سب چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں کہ بھئی ایسا کرو اور ایسا کرو. تو بعض بزرگوں کا عمل ہوگا یقیناً، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں اگر انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کو آپ لازم کر دیں دوسروں پر یہ مناسب نہیں. بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کو آسان کیا ہے. ہر حال میں ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا نام لے سکتا ہے، آدمی پاک ہو تب، ناپاک ہو تب، ہر حال میں اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے. صرف قرآن مجید کے پڑھنے پر پابندی ہے اگر آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو، ایسی ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی جائز نہیں، چھونا بھی جائز نہیں. اور جہاں تک بے وضو ہونے کا معاملہ ہے، تو اگر کوئی بے وضو ہے تو زبانی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، بے وضو ہونا اور بات ہے، اور جن بھی ہونا اور بات. تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کوئی بھی صورت ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ارشاد فرمائی، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اس ماہ، اس عشرہ ذی الحجہ کا ہر دن جو شخص روزہ رکھے گا تو روزے رکھنے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر. یعنی یہ معمولی دولت نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کی فضیلتوں سے آگاہ نہیں ہوتے. یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا، الحمدللہ آج سے شروع ہو چکا، تو اگر صبح اللہ کا کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر اجر و ثواب میں ہے. تو اگر نو روزے ہم نے رکھے، اس لیے کہ دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، تو نو روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ نو سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کس قدر عظیم الشان نو سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. گویا یوں کہہ لیجئے کہ پورے نو سال روزے سے رہا ہے، اور پھر اس میں جب عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو عرفے کے روزے کی فضیلت اور بڑھ جاتی. ایک سال گزشتہ کے گناہ، ایک سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ معمولی فضیلت نہیں ہے. البتہ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ ویسے تو چاہیں جس کے جو چاہیں گناہ معاف فرما دیں، وہ قادر مطلق ہیں، لیکن اسی نے ضابطے اور قانون بنا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے گا، گڑ گڑائے گا نہیں، روئے گا نہیں اللہ کے سامنے، صدقی دل کے ساتھ توبہ نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوگا. اور جب توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ وہی معاف فرما دیتے ہیں. پھر بعض گناہ وہ ہوتے ہیں یا وہ معاملات ہوتے ہیں جو بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو بندے جب تک معاف نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے ذمے لے لے کہ بھئی اس بندے کا جو معاملہ ہے اس کا میں اپنے ذمے لیتا ہوں، تو وہ بھی اللہ قادر مطلق ہے. لیکن ضابطہ یہی ہے کہ وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، قدرت اگرچہ اس کو حاصل ہے. اور جو گناہ ایسے ہیں، جو عبادات ایسی ہیں ہم سے رہ گئی، نمازیں نہیں پڑھ سکے، روزے نہیں رکھ سکے، زکات نہیں دی، تو چونکہ یہ خالصتاً اللہ کے حقوق میں سے ہیں، اللہ چاہیں گے تو اسے معاف فرما دیں گے، اور چاہیں تو معاوضہ فرمائیں، وہ مالک ملک ہیں، جو چاہیں فیصلہ فرمائیں. لیکن اپنی طرف سے اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے تو ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر زندگی ملی ہے تو اپنی نمازوں کو قضا کرنا شروع کریں، اپنے روزوں کو قضا کریں، اور اسی طرح جو زکات رہ گئی اس کی ادائیگی کی فکر کریں، چاہے تھوڑی تھوڑی نکالنی شروع کریں، لیکن اپنی طرف سے اس کو فکر کرنی چاہیے ادا کرنے کی. تو بہرحال یہ معاملات اس لیے میں ناز کر دیے کہ جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہے اس کا معاملہ یہ. اور بعض نے فرمایا کہ اگر شریعت جو قید نہیں لگائی حدیث میں، یعنی ہر جگہ عام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، ہمیشہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کو جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے. قید نہیں لگائی تو وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے کبیرہ گناہ کا تصور بھی محال ہے، یہ جائے گی کہ وہ کبیرہ گناہ کرے، چونکہ ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے، یعنی مسلمان ہو اور اس کے ذمے کوئی گناہ ہو، یہ تصور بھی محال. اس لیے اس قسم کی جو ہے قیدیں احادیث میں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العزت صغیرہ گناہ تو بعض اعمال کی بنا پر ہی معاف فرما دیتے ہیں. مثلا ہم نے وضو کیے تو وضو کرنے سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، چہرے پر جو گناہ تھے، پاؤں سے چل کے جو گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ صرف وضو کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ رب العزت صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس میں توبہ شرط نہیں. جس طرح بعض کیمیکلز ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی چیز پر پڑ جائے اس کا رنگ صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ اعمال میں اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں کہ جب وہ ہم نے عمل کر لیے تو بعض اعمال سے بعض صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعض سے دوسرے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کا معاملہ یہی کہ آدمی اللہ سے توبہ استغفار کرے. تو بہرحال ان دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان میں روزہ رکھا جائے، اور ہر روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، اور رات کا جاگنا ایسا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ شب قدر کی فضیلت. تو شب قدر تو متعین نہیں ہے، لیکن یہ 10 راتیں تو متعین ہو گئیں، اس لیے کہ سورہ فجر جو میں نے شروع میں تلاوت کی، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے انہی 10 راتوں کی فضیلت کے لیے بیان فرمائی، والفجر والیالی عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں قسموں سے، بلکہ کسی چیز کی فضیلت و حرمت بڑھ جاتی ہے اللہ کی قسم کھانے سے. جیسے والطور وکتاب مسطور، طور سینا کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین، یہ ساری 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، تین کی قسم کھائی، والزیتون کی قسم کھائی، وطور سینین کی قسم کھائی، وہاد البلد الامین مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور 4 قسم کھا کے کیا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، اس سے بہتر سانچہ کوئی نہیں. انسان کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو گویا کہ اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کو عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، اس کو توقیر بخشی. اسی طریقے سے ان راتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین نہیں دلا رہے، کوئی نہ کرے یقین اللہ کا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان راتوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں، والفجر والیالی عشر، اس لیے ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ذکر و فکر کرنا، یہ بڑی فضیلت کی چیز. تو میرے عزیز ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ایک ترتیب ایسی بنا دی ہے. دیکھیے رمضان المبارک سے یہ فضیلتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ سارا فضائل سے بھرا ہوا، آدمی خود آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نورانیت کی چادر ہوتی ہے جو پوری فضا پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے. مسجد میں آؤ، وضو خانے میں جاؤ، مسجد سے حال کی طرف آؤ، ایک مطلب نورانیت ہی نورانیت محسوس ہوتی. اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک چادر تھی کھینچی ہوئی جو ہم سے کھینچ لی گئی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان ختم ہوا فوراً حج کی تیاری شروع، کیونکہ یکم شوال چاند دکھتے ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتے ہیں. شوال، ذیقعد، ذی‌الحج، 3 مہینے حج کے ہیں. اگرچہ حج خاص دنوں میں ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی عرفہ، یوم عرفہ جو ہے وہ کسی بھی تاریخ کو کرنا چاہے تو ممکن نہیں، جمرات جو ہے وہ اگر ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن رمی جا کے کرے ہو جائے، یوم عرفہ جو ہے کسی اور دن جا کے ٹھہر جائے وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہو، تو انہیں ایام میں اگر کرے گا تو ہوگا. تو بعض عبادتوں کو اللہ نے بعض دنوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے. تو اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی 2 چیزیں خاص طور پر ہیں، ایک تو حج، حج کو اللہ نے خاص کر دیا ہے، 8, 9, 10, 11, 12 جو ایام حج کہلاتے ہیں، اس میں مناسک حج ادا کرنے، اس میں بھی پھر بعض سیدھے فرائض میں داخل ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض مستحب ہیں. اب یوم عرفہ جو ہے، وقوف عرفہ، یہ فرض ہے، اگر کسی نے نہیں کیا حج ادا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے طواف زیارت. تو یہ خاص عبادت ہے اس عشرہ ذی الحجہ کی، وقوف عرفہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حج کی جب تک، کیونکہ عرفہ کے دن حج مکمل ہو گیا، جس نے عرفہ کر لیا، وقوف کر لیا، حاجی بن گیا وہ، اب اس کے بعد شکرانے کے طور پر یہ کہ قربانی کرو، چنانچہ قربانی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. رمضان المبارک گزارتے ہیں ہم حج کا روزے رکھ کر، تو حکم ہوتا ہے کہ اب خوشی مناؤ بھائی، دو رکعت صلاۃ عید پڑھو. اور خوشی کس طرح مناؤ؟ فطرانہ ادا کر کے. اور یہاں پر جب حج مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشی مناؤ. اور خوشی کیسے مناؤ؟ قربانی کر کے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں حج جیسی نعمت سے نوازا. اور پھر صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کو واجب کر دیا. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہمیں نوازیں کسی طریقے سے. ان کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تو ادھر حاجی حج کر رہے ہیں اور یہاں یقیناً ہم نہیں جا سکے، سارے لوگ تو حج پہ نہیں جا سکتے ایک سال میں. جیسے ہی چاند نظر آ گیا، تو جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف، وہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال نہ کاٹیں، اپنے جسم کی صفائی نہ کریں، اور ناخون نہ کاٹیں، تاکہ حاجیوں سے کچھ مشابہت ہو جائے. تو جو فضل و کرم اللہ کا حاجیوں پر متوجہ ہے، وہ غیر حجاج پر بھی متوجہ ہو جائے. اور پھر قربانی کا بھی حکم دے دیا کہ جو عمل وہاں وہ کر رہے ہیں، وہی عمل تم یہاں پر کر رہے ہو. لیکن جتنا کہا گیا بس اس قدر ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ عرفے کے دن جو ہے کسی میدان میں چلے جاتے ہیں، جا کے آہوزاری اور میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی عرفہ منا رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا. تو جہاں تک جو حکم دیا گیا ہے، اس حکم کو وہیں تک رکھنا چاہیے. اس سے آگے اپنے طور پر کسی عبادت کو جو ہے وہ سمجھ لینا کہ یہ عبادت ہے، کسی چیز کو عبادت سمجھ لینا، یہ صحیح نہیں. تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ آج سے شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرہ ذی الحجہ کو قدر کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں. اور اسی میں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، وہ قربانیوں کی تیاریاں یقیناً کر رہے ہوں گے. یہاں ایک میں غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ، یعنی گھر کے 20 افراد ہیں مثلا، تو سربراہ اپنی طرف سے قربانی کر کے سمجھتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی. تو اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ملکیت کا الگ اعتبار کیا ہے. یعنی شریعت نے ہر ایک کی ملکیت کا الگ، اگر باپ کے پاس مال و دولت ہے تو یقیناً اس پر بھی قربانی ہے. پھر اگر اس کی بیوی یعنی ماں اس کے پاس زیورات ہیں، اس پر بھی قربانی ہوگی. اسی طرح اگر گھر میں بہو ہے، ان کے پاس زیورات ہیں، ان پر بھی قربانی ہوگی. اور اسی طرح اس بہو کا شوہر، اگر ان کے پاس بھی مال و دولت ہے، تو اس کی قربانی الگ ہے. گھر میں 4-5 کمانے والے ہیں، سب صاحب استطاعت ہیں، تو قربانی سب پر واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دے اور باقی سب کی چھٹی ہو جائے. عام طور پر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے، بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نے کر دی اور سمجھتے ہیں سب کی طرف سے ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی ملکیت کا الگ الگ تصور ہے. ہاں اگر کسی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، سارے بچے کما کے باپ ہی کو دے دیتے ہیں اور بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، پھر باپ پر آ جائے گی، پھر ایک قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے. دوسری ایک بات سمجھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی بھی نہیں، تو یہ غلط بات ہے. یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں. اس لیے کہ بعض اوقات زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے نہ مال پر سال گزرنا ضروری ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ 9 تاریخ کو کہیں سے مال آ گیا اور اتنا مال آ گیا کہ جس سے صاحب نصاب بن گیا، وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر کسی کی ملکیت میں مال آ گیا اور 10 تاریخ کو وہ مال رہا، تو اس پر قربانی واجب. یا ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس سامان کی قیمت اتنی بن جاتی جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، تو بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اس لیے کہ اس پر نہ سال گزرنا ضروری ہے، اور جو ہے وہ یہ بھی ضروری نہیں کہ صاحب یہ، کیونکہ اگر فاضل مال ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو اس پر نہیں آتی لیکن قربانی آئی. تو یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ عام طور پر یہ غلط فہمی رہتی ہے بعض لوگوں کو، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کا جانور لیں تو اسے اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ اس کے دانت وغیرہ صحیح ہیں، یعنی عمر کا پورا ہے یا نہیں. قربانی کے جو جانور ہیں وہ شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں جو ہے وہ بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اور اسی طرح دمبا ہے، مینڈا ہے، یہ متعین ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کتنا ہی قیمتی جانور ہو وہ قربانی میں جائز نہیں. جنگلی جانور جو ہوتے ہیں جو انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے، جیسے کہ ہرن وغیرہ اور دیگر جانور جو ہیں وہ، اس کی قربانی جائز نہیں. یہ جو متعین جانور ہیں بھائی اسی میں قربانی کر سکتا آدمی. کیونکہ ایک صاحب آج ہی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ پہاڑی علاقوں میں ایک جانور ہوتا ہے آج کل، وہ بھی بکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی قربانی جائز. تو چونکہ شریعت نے کچھ جانوروں کو متعین کر دیا ہے اور یہ انسانوں سے مانوس بھی ہوتے ہیں، اس لیے قربانی صرف ان متعین جانوروں ہی کی ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ کوئی کتنا ہی حلال جانور بھی جنگل کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، بات سمجھ لیجیے. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. دوسری یہ کہ قربانی کو بہت ہی طیب خاطر سے کرنا چاہیے، بوجھ نہ سمجھے اپنے اوپر. اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا ہے یا فرما رہے ہیں وہ معمولی درجے کا نہیں ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ثواب ہے. اس لیے ہم جب قربانی کریں تو اس میں ایک تو نیت خالص کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. بہت زیادہ قیمتی جانور خریدنے کی ضرورت نہیں کہ 10 لاکھ کے اور 20 لاکھ کا اور 50 لاکھ کا لا رہے ہیں. خامخواہ میں ریاکاری ہو جاتی ہے، اس میں شہرت ہوتی ہے، اخباروں میں تصاویر آ رہی ہیں صاحب، اور ساری دنیا میں شور ہو رہا ہے، انسان کے دل میں آ جاتا ہے کچھ کہ ایسا جانور میں نے ذبح کیا بھائی، پوری دنیا میں دھوم مچ گئی اس کی. بس ایسا ہو کہ صحت مند ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل پھونک مارو تو گر پڑے مر جائے، بلکہ کچھ صحت مند ہو، مناسب حد تک جو ہے خوبصورت بھی ہو. تو بہرحال اس کی قربانی، تو بہرحال قربانی کے جانور بھی متعین ہیں اور قربانی کو جو ہے اپنے بطیب خاطر انشاءاللہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کا بیان قربانی کا مزید اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایام عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو موجودہ ایام اور موجودہ راتیں جو شروع ہو چکی ہیں، اپنے فضل خاص سے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کے دن میں توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دنوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اسی طریقے سے جو حضرات قربانیاں کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان قربانیوں کو بھی جو ہونے والی ہیں قبول فرما. یا اللہ نیتوں میں اخلاص عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے جا چکے، اپنے فضل خاص سے سب کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست، احباب، والدین، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اے اللہ جو دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ بلند سے بلند تر فرما، ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بال بال کی مغفرت فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.